بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں جو مضامین ہیں اس میں سے شروع میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال فرمایا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے ان کو حرام کرنا بھی صحیح نہیں ہے، جیسے حرام کو حلال کرنا صحیح نہیں ایسے حلال کو حرام کرنا بھی صحیح نہیں. قسم جب آدمی کھا لیتا ہے کسی بات پر تو اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. قسم میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی بات کو موقت کرنے، تاکید پیدا کرنے کے لیے اور سامنے والے کا شک دور کرنے کے لیے اللہ کے نام کو بیچ میں لاتا ہے، اللہ کے نام کی عزت کا گویا واسطہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے نام کی عزت کا اور حرمت کا واسطہ دے کے بولتا ہوں کہ ایسی بات ہے. تو چونکہ آدمی کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک سب سے با عزت اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کا نام سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو قسم کھانے سے سامنے والے کو بھروسہ آنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھائی جب یہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے تو بات صحیح کہہ رہا ہوگا. اس میں ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ پچھلی کسی بات پر قسم کھائے آدمی، ایسا ہو گیا، یہ کام میں نے ایسا کیا ہے یا یہ بات ایسی ہو گئی ہے، اس پر سامنے والے کو شک ہے تو اس پر آدمی قسم کھاتا ہے. تو سچی قسم ہے تو سچی ہے، اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو بہت گناہ کی بات ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، گناہ بہت زیادہ ہے اس کا، اس کو یمین غموض کہتے ہیں، یعنی آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے وہ قسم اگر جھوٹی قسم کھا لیا تو. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی فیوچر سے متعلق کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر وہ جو قسم ہوتی ہے اس میں قسم کو پورا کرنا شرعاً ضروری ہے، یعنی اللہ کے نام کی عزت رکھنا ضروری ہے، یہ مطلب ہے. اور قسم کو پورا کرنا ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر قسم کھایا کسی کام کی کرنے کا تو کرے، اور اگر نہیں کرنے کی قسم کھایا ہے تو اس کو نہ کرے، الا کہ شرعی اعتبار سے اس کا کرنا ضروری ہے پھر اس نے قسم کھا لی. مثلا بھائی سے بات نہیں کرنے کی قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، گھروں میں خاندان میں لڑائی ہوتی نا، یا اپنی بیوی کے پاس سسرال نہیں جانے کی قسم کھا لی، یا اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بھیجنے کی قسم کھا لی، خدا کی قسم نہیں بھیجوں گا. عام طور پر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں قریب قریب. تو یہ جو قسم ہے یہ غلط قسم ہے، یہ یعنی بھائی سے نہیں ملنا یہ تو شرائط غلط ہے نا، ماں باپ کے پاس جانے نہیں دینا بیوی کو یہ تو شرائط غلط ہے نا. اگر ایسی قسم کسی نے کھائی ہے تو اس کو توڑ دینے کا حکم ہے، کفارہ دے گی کہ کفارہ دے دو، کفارہ دے کے اس کو توڑ دو، کفارے کا بیان آتا ہے ابھی. اور ایک صورت تو یہ ہے کہ قسم ایسی کھائی کہ جس کو آدمی پورا کر سکتا تھا، یعنی شران جاری دے وہ، لیکن نبھا نہیں سکا اپنی قسم کو، فلاں جگہ پہ جاؤں گا نہیں، فلاں ہوٹل میں قدم نہیں رکھوں گا، ایسی کوئی قسم کھا لیا، فلاں چیز کھاؤں گا نہیں، وہ کب تک نکتی بات ہو نہیں بھی، تو قسم ٹوٹ گئی تو بھی کفارہ آدمی کو دینا ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قسم مناسب ہوتی ہے وہ جو فیوچر سے متعلق ہوتی ہے. اب اگر آدمی قسم پوری کرتا ہے تو کچھ بھی اس کے ذمے نہیں، اور اگر قسم پوری نہیں کرتا ہے یعنی قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک گناہ ہے وہ، تو اس گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس کا کفارہ دیا جاتا ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا. قسم اگر توڑنے کا ارادہ ہے یا ٹوٹ گئی ہے، دونوں صورتوں میں 10 آدمیوں کو صبح اور شام کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو، تو اگر 20 کو کھلا دیا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. یا پھر 10 آدمیوں کو کپڑے دینا، اور یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا. اگر آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے پیسوں کی کہ پیسے خرچ کرے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے. بغض یہ کہ یہ 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. شراب اور جوا اور لاٹری اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کی حرمت کا بیان ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. اور پھر یہ فرمایا کہ اس سے شیطان کا جو مقصود ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ کام ایسے ہیں کہ ان میں آپس میں دشمنیاں اور لڑائیاں ضرور ہوں گی, ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کی اپوزیشن بن جاتے ہیں, گینگ بن جاتے ہیں, سلسلہ چلتا ہے آپ لوگوں کا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے غافل رکھنا چاہتا ہے. جوا ہے یا اس طرح کی سٹا ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں, ان تمام میں ایک بہت خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا انوالو کرتے ہیں اپنے اندر آدمی کو کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے. نہ نماز کے وقت کا دھیان ہے, نہ کھانے کے وقت کا دھیان ہے, نہ بیوی بچوں کا دھیان ہے. آدمی میں غفلت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک غفلت کا درجہ وہ ہے کہ خود اپنے کھانے پینے میں دیری ہو گئی, اور ایک غفلت کا درجہ وہ ہے کہ نماز میں دیری ہو گئی, نماز سے تو ہو گیا, نماز کو نہیں گئے. تو ایسا کوئی مشغلہ جو نماز سے آدمی کو غافل کرے وہ حرام ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے. اس لیے وہ یہ تمام کھیلوں کو اپنا ہی ہے سب. کھیلوں میں کون سے کھیل ہوں گے جائز جو آپ کو شرعی چیزوں سے روکے نہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ کھیل میں کوئی ناجائز کام نہیں کرنا, اور دوسرے یہ کہ اس کھیل میں آدمی اتنا بزی نہیں ہونا کہ نماز وغیرہ کے وقت پہ بھی آدمی غافل ہو جائے, نماز کو بھی چھوڑ دے, تو پھر وہ کھیل جائز نہیں رہے گا. کمپیوٹر پہ, انٹرنیٹ پہ, چیٹنگ پہ, ساری چیزوں کے اندر ایک تو وہ چیز جائز ہونا, اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہونا, اور دوسرے وہ چیز اپنے ساتھ آدمی کو اتنا نہیں لگا لینا کہ نماز سے بھی غافل کر دے. اگر وہ نماز سے غافل کر دے تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے خاص طور پر بیان فرمایا. حالت احرام میں حج کے دنوں میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں, ان کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے. جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. کل بھی آیا تھا, پرسوں بھی آیا تھا, آج بھی آیا ہے. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اپنے برادران وطن کو اس کی تفصیل سے واقف کرائیں تو بہت بڑا کام ہو گئے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو کتنا پڑھتے ہیں, ہماری نماز میں کتنی مرتبہ ہم ان کو دہراتے ہیں, ان کے کتنے قصوں کو پڑھتے ہیں, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جتنا احترام سے ہم نام لیتے ہیں یہ جانتے بھی نہیں اس کو. ہم حضرت کے بغیر نام نہیں لیتے, یہ حضرت کو جانتے بھی نہیں, ان کے پاس حضرت کا کوئی موہ نہیں ہے. اور ہم علیہ السلام کے بغیر کوئی بات نہیں بولتے. حضرت عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام, حضرت موسیٰ ہوں گے علیہ السلام, حضرت نوح ہوں گے علیہ السلام, ان کے پاس علیہ السلام کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بہت تفصیل ہے, اور معلوم ہی اللہ کی کیا حکمت ہے, مصلحت ہے. ہمارا اپنا فرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن پاک میں ڈیٹیل ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے اس پر تھوڑی اسٹڈی کر کے رکھنا. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو جان کے رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے اوپر پورا ایک سورہ ہے امی کے نام سے, سورہ مریم ان کی امی کا نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پورا ایک سورہ ہے آل عمران جس کو کہتے ہیں, سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے, تو آل عمران کون ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی اور عیسیٰ علیہ السلام ہوئے, تو ان کے اوپر پورا ایک سورہ ہے. اور ہمارے پاس پرانے پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا سے ہسٹری موجود ہے. خالی عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل نہیں ہے یا ان کی امی کی ڈیٹیل صرف نہیں ہے, بلکہ ان کی امی کے ابا امی کی ڈیٹیل بھی ہے. تو اتنا تو ان کو بھی نہیں پتا, اتنا تو بائبل میں بھی نہیں ہے. بہت کچھ اللہ پاک نے پرانے پاک میں رکھا ہوا ہے. جو احادیث میں تفصیل ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو پرانے پاک میں, وہ اتنی زیادہ ہے کہ بس ایک اچھی خاصی بھوک بنتی ہے پوری, اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو جمع کر دیا جائے جو قرآن پاک میں ہے. اب یہاں پر بھی یہ جو سورہ ہے سورہ مائدہ جو ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی ہے, کیونکہ مائدہ دسترخوان کا نام ہے اور وہ معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تو ہے. دسترخوان کا یعنی مائدہ کا یعنی کیا کہہ لیجیے اس کو, ایک ڈنر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہ ہم کو کھانا کھلاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا عجیب مطالبہ تم لوگ کر رہے ہو, یہ کیا مطالبہ کریں گے, بس ہماری عید ہو جائے گی اور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ آتی تھا ہماری دعوت کرا دیجیے, اس میں کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو دعوت ہو گئی ان کی. تو اس کا نام وہ مائدہ جو ہے نا وہ دعوت کو کہتے ہیں اصل میں, دعوت کے دسترخوان کو. وہ پورا سورہ اس نام سے ہے اور اس کا آج جو ہے نا وہ پڑھا گیا آج وہ. تو ایک سورہ وہ ہے مائدہ یعنی سورہ مائدہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ والا جو معجزہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ آسمان سے بازار کا دسترخوان اترا اور اس کے اندر ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اتری, اس کے اندر مچھلی تھی, اس کے اندر روٹی تھی, اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ میں اتار رہا ہوں تمہارے مطالبے پر، اس کے بہت سے اصول ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے نہیں رکھنا. ان لوگوں کے پاس فریج پہلے نہیں تھا، مگر فریج کی عادت پہلے سے تھی، اٹھا کے انہوں نے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت سا غصہ ان پر نازل ہو گیا اور ناراض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کو بہت سخت سزا دی گئی ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت یہ کہ مطالبے والی چیز میں وہ جو اللہ کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، اگر ایک بھی اس میں سے چھوڑی جائے تو پھر عذاب آ جاتا ہے، اس کا ذکر اس میں ہوا ہے. پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کرنے والے ہیں اور جو ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، ان کے نانا حضرت ان کی تفصیل موجود ہے، ان کی نانی سے تفصیل، ان کی نانی نے جو نظر مانی تھی مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت میں، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں. جب حضرت مریم اپنے امی کے پیٹ میں تھی تو اس وقت حضرت مریم کی امی نے، جو کہ عمران کی بیوی ہیں، عمران کی بیوی حضرت مریم کی امی جو حضرت عیسیٰ کے نانا نانی، تو حضرت عیسیٰ کی نانی نے حضرت عیسیٰ کی امی سے جب حاملہ ہوئی تھی تو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں اس کو وقف کرتی ہوں آپ کے لیے، اس بیٹے کو آپ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، آپ اس کو قبول فرمائیے، یہ بیان کیا اللہ پاک نے. تو ہوا یہ کہ جب ڈلیوری ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا تو میں دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، کیونکہ عمران جو ہے وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی بیوی تھی وہ، بیت المقدس کے امام بھی تھے وہ. تو مگر جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ تو لڑکی ہوئی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کو ہی قبول کر لیا کہ یہ لڑکی کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس وقت تک ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، عمران کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، حضرت مریم کے خالو ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر وہ بہت بڑی ولیہ بنی اور صاحب کرامت بنی، اور ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ان کی کرامت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر رہتی تھی اور کھانا ان کے پاس آتا تھا اور بغیر موسم کا پھل آتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام بند کر کے جاتے تھے ان کو، جب آ کے کھولتے دروازہ، عبادت میں لگی رہتی تھی وہ بیت المقدس کے ایک حجرے میں، جب وہ تشریف لاتے دروازہ کھولتے تو اندر پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے. آ رہے احمد یہ منا لے کے آتا، پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا، آنے تو وہ من عند اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور کہاں سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. تو وہ قصہ بیان فرمایا حضرت مریم کے پیدا ہونے کا، تربیت پانے کا، بڑے ہونے کا. پھر اس کے بعد تفصیل بیان فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی پوری، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، وہ ان کی تربیت کیسے ہوئی، وہ کیسے بڑے ہوئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی تفصیل ہے کہ انہوں نے تبلیغ کیسے فرمائی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تفصیل ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے کیسے ہوئے. پھر ان کے حواریوں کے مطالبے کا بیان ہے، سورہ مائدہ میں یہ کہ ان کے حواریوں نے ایک مرتبہ دعوت کا مطالبہ کیا، ہم نے ان کی شاندار دعوت بھی کر دی. اتنی تفصیل ہے اور آگے پھر آگے آنے والی ہے اس کی تفصیل. تو غرض یہ ہے کہ یہ ایسا مضمون ہے جو مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے. اور جگہ جگہ بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ضرور فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خود خدا نہیں ہیں. اور نمبر تین، اللہ پاک جگہ جگہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی. اور آج جو پڑھا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل قیامت میں میں ان سے سب کے سامنے یہ پوچھوں گا کہ کیا تم نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا تھا. اور یہ اتنا سخت سوال ہے میدان حشر میں حدیث علیہ السلام سے کہ اگرچہ ان کی عبادت کی گئی، دوسروں نے کی، لیکن سوال ان سے ہو رہا ہے، کیونکہ دوسروں پر اللہ اتنے غصے میں ہوں گے کہ ان سے نہیں پوچھیں گے غصے کی وجہ سے. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی. زمانے جاہلیت میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دے کے مار دیتے تھے، ایک ان کو پالنا پڑے گا، ان کی شادی کر کے دینی پڑے گی، یہ وہ مسائل ہوں گے بول کے. تو کل قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں ان زندہ دفن کرنے والوں پر اللہ کا اتنا زیادہ غصہ ہوگا کہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے زندہ کیوں دفن کیا، بلکہ بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس قصور میں دفن کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں، کس جرم کی پاداش میں، کس قصور میں تجھے دفن کیا گیا، وہ بتا. اتنا غصہ ان لوگوں پر ہوگا جو دفن کرنے والے ہوں گے کہ براہ راست ان کو خطاب کرنا بھی اللہ پسند نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے یا ان کو پوچھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری عبادت کو میرے علاوہ اپنی ماں کی تمہاری اور تمہاری امی کی عبادت کرنے کی تم نے ترغیب دی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے کانپ جائیں گے کہ ان کے روئے روئے سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا, اتنا زیادہ ان پر کپکپی طاری ہو جائے گی. اور قرآن پاک میں ان کا بیان ہے کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ میرے سے کیسے ہو سکتا ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, وہ بات جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا میں کیسے کہہ سکتا تھا. ان کو تو قلت ہو فقد علمته, اگر میں نے یہ بات کہی ان سے تو آپ کو معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, جو کچھ میرے ذمے ہیں آپ جانتے ہیں, جو کچھ آپ کے ذمے ہو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم, میں نے ان سے یہی بات کہی ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا, وہ یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. میرا بھی رب اللہ ہے, تم سب کا بھی رب اللہ ہے, یہی میں نے ان سے کہا تھا. وکن تو علیہ شہید اما دن تو فیم, اور جب تک میں زندہ رہا وہاں پر ان لوگوں میں برابر میں اس کی گواہی دیتا رہا. اس طرح کلیئر بیان پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے قرآن پاک میں کہ قیامت میں وہ اس طرح صفائی کریں گے. اپنے برادران وطن کو یہ بتانا چاہیے کہ عیسیٰ تو کل کے دن یہ صفائی کرنے والے ہیں. انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مستقل امتیں ہیں. ہمارا انداب کا ولا جراحی, جتنے زمین میں چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں, الا عموم امثالکم, یہ تمہاری طرح امتیں ہیں. اب اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے, اس کا کیا سیکرٹ ہے. مگر یہ اللہ نے ضرور بتا دیا کہ یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں اور یہ جو جانور ہیں سمندروں کے ہیں اور خشکی کے ہیں, اور یہ دیکھیں گے آپ کے برس زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں بالکل, اور سب کی نسل رہتی ہے, کوئی ختم نہیں ہوئی. اللہ ماشاء اللہ جو نسل بالکل ختم ہو گئی. اب جیسے کوا ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوا ہے, قرآن پاک میں ہے, ان کی نسل ہے پوری. بلکہ سب سے پہلے انسان کا جب مرڈر ہوا, انسان کا جب انتقال ہوا, سب سے پہلے انتقال مرڈر کی شکل میں ہوا, کبھی موت نہیں ہوئی. یعنی قابل نے حابل کو مار دیا تھا, اس کا مشہور یہ جتنے پارے میں اس کا ذکر آیا ہے. تو کیسے دفن کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھائی کو, حابل کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مارنے کو تو میں نے مارا لیکن اب کروں تو کیا کروں. تو فبعث اللہ غرابا, اللہ نے ایک کوا بھیجا جو ایک اپنے بھائی کو یعنی اس کے اپنے کوے دوسرے کوے کو زمین میں دفن کرنے کے لیے اپنی چونچ سے گڑا کر کے اس نے اس کو دفن کر دیا. چونچ اور پنجوں سے جو ہے زمین میں اس نے گڑا کیا, پھر اس کے بعد اسے اپنے بھائی کو مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو مٹی سے ڈھانپ دیا. تو پھر یہ انسان کو سمجھ میں آیا کہ وہ اگر کوئی مر گیا تو ایسا کرنا ہے. یہ یعنی وہاں سے انسانوں کی تسکین کا سلسلہ کووں کے ذریعے سے علم حاصل کر کے آیا, یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. جب سے ہیں یہ لوگ کوے اس وقت سے ہیں, تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے زمین میں چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں, الا عموم امثالکم, یہ تمہاری طرح امتیں ہیں, یہ تمہاری طرح قوم ہے, نیشن ہے. یہ بھی ان کی اپنی تسبیحات ہیں, ان کی اپنی بولیاں ہیں, ان کے اپنے کام ہیں, ان کی اپنی عبادتیں ہیں. اور یہی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری سمجھتے تھے, کیونکہ ان کو پرندوں کی بولیاں آتی تھیں. من کے پتر سواقف تھے, وہ آپس میں پرندوں کی بولیاں کیسے ہوتی ہیں کیا ہے وہ سب ان کے سامنے تفصیلات تھیں. ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہم بعصا اور غرہ یعنی بیماریوں اور مصیبتوں اور تنگیوں میں مبتلا کر کے لوگوں کو عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں. پہلے لوگوں کو اچھے حالات میں ہوتے ہیں, کچھ خوشحالی بھی ہوتی ہے, کھاتے پیتے رہتے ہیں, پھر اچانک ان کے حالات کے اندر تنگی پریشانی پرابلم یہ شروع ہو جاتے ہیں. اور مقصود اس سے جو ہوتا ہے وہ تبرع اور عاجزی پیدا کرنا ہے کہ وہ سرکشی نفسانیت اور فرعونیت اور نافرمانی والا جو رجحان چل رہا ہوتا ہے انسانوں میں وہ ختم ہو, بندگی آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دل پھر بھی سخت رہتے ہیں, اور شیطان جو ہے اپنے کاموں میں ان کو مگن رکھتا ہے, مزین رکھتا ہے کہ وہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی حالات آئیں, پرابلمس آئیں, تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اعمال کا جائزہ نہیں لیتے, حالات کا جائزہ لیتے ہیں. اصل یہ ہے کہ عاجزی پیدا کرنے اور عمل صحیح کرنے کے لیے حالات آتے ہیں. تو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ کس حرام میں مبتلا ہے، کس حلال میں ہے، کون سی جائز کام میں ہے، کون سے ناجائز کام میں ہے، کس سے اللہ ناراض ہو رہے، کس سے اللہ راضی ہو رہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا اور یہ کسی سے معلومات حاصل کرانا کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، آپ میری نگرانی کیجئے، مجھے دیکھیے، آخر مجھے ٹھیک کیجئے. ہماری عادت یہ ہے کہ جب پرابلم آتے ہیں تو ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، یہ حالات ایسے کیوں ہیں، اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ فرمانے کے شیطان یہ کرتا ہے کہ اعمال سے مطمئن رکھتا ہے کہ عمل تو ٹھیک ہی ہے، تمہارے حالات میں کچھ گڑبڑ ہے. مزین لہم شیطان و ما کانوا یعملون، شیطان ان کے عملوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، اور دلوں کے اندر اس کی وجہ سے سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں پیدا ہوتی، توبہ نہیں کرتی. پھر ہوتا یہ ہے کہ باوجود ہر قسم کے حالات خراب ہونے کے پھر بھی وہ بھول جاتے ہیں اللہ کو، فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر ہم حالات اچھے کر دیتے ہیں. جب بھول جاتے ہیں تو پھر حالات اچھے کر دیتے ہیں. اب یہ جو حالات دوبارہ اچھے ہوتے ہیں اللہ کو بھولنے کے باوجود، یہ بہت خطرناک ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہاں تک کہ جب حالات میں وہ مگن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کو پھر موقع ان کو نہیں دیا جاتا ہے. پھر جو پکڑ ہوتی ہے وہ سزا والی ہوتی ہے، وہ تنبیہ کے واسطے نہیں ہوتی. پھر تو یہ کہ ان کو پکڑ کے مارتے ہیں اور مار کے عذاب میں ڈال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کا جو فرض ہے، میرا اور آپ کا سب کا، وہ اعمال کا جائزہ ہے، عمل درست کرنے کی فکر کرنا. حالات بھی عمل سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اصل حالات بگڑے ہوں یا بنے ہوئے ہوں، عمل بنا ہوا ہونا ضروری ہے، ورنہ بعض مرتبہ عمل خراب ہونے کے باوجود حالات اچھے ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی سزا کی ایک شکل ہے ہماری. جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، تو چار روز کی زندگی میں اس کے حالات بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. جب اپنے حالات میں خوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا جاتا ہے، سزا میں ڈال لیا جاتا ہے. اسی لیے نہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں غم کی ضرورت ہے، نہ آدمی کو نعمتوں کے اندر اکڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ دونوں میں عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مصیبتوں پریشانیوں میں اعمال اچھے ہیں تب بھی اللہ راضی ہوں گے، اور اگر نعمتوں میں اعمال اچھے ہیں تو بھی اللہ راضی ہوں گے، اور دونوں صورتوں میں اگر عمل خراب ہے تو دونوں جگہوں پر اللہ کی ناراضگی کا وہ ذریعہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا، جو انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے واسطے باضابطہ مہم چلائی تھی، اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان فرمائی. پھر آخر میں وہ دعا ہے ابراہیمی کی جو ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والی، جو نماز کے شروع میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. انہوں نے تبلیغ اس انداز میں کی کہ جتنی چیزیں کو وہ لوگ رب مان رہے تھے ان کا غلط ہونا سمجھا دیا. پھر اس کے بعد سب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرو، اور میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں. انی وجہت وجہی والے، میں اپنا رخ کر لیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ اس ذات کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی ہے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی ذات کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور حکمت وہ اختیار کرنی ہے جیسے پیغمبروں نے کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو ان کی تبلیغ کا جو اسلوب ہے وہ سمجھایا گیا کہ کس انداز سے لوگوں کو جو بج جانے والی، غائب ہو جانے والی، چھپ جانے والی، محتاج ہونے والی، ان پر فنا تاری ہو جانے والی جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی عقیدت و محبت کے قابل نہیں ہوتی. تو صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، حی قیوم ہے، فنا نہیں ہونے والی ہے، اس ذات کی طرف ہمیں اپنا بھی رخ کرنا ہے اور ساری انسانیت کو رخ کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فاعف عنا يا كريم، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے قرآن سننے سنانے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ روزوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، تراویح کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائیے، راتوں کی برکتیں اور دنوں کی برکتیں نصیب فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کی برکات اور انواع سے ہمارے قلب و قلوب کو منور فرما دیجیے، اے اللہ دین کا مزاج اور دین کا رجحان پیدا فرما دیجیے، آپ کو راضی کرنے والا جذبہ اور نیت اخلاص پیدا فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو اپنے دربار سے بھی بچوں سے پریشان ہیں ان پریشانیوں کو بھی دور فرمائیے، اور جو جس طرح کی حاجت رکھتا ہو ہر جائز حاجت اس کی پوری فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے اور پوری امت پر کرم فرما دیجیے، اور پوری امت سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور پوری امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ، مصیبتوں اور مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.